جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو، کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، اور آج بھی ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، قربانی کے بعد ہمارے ہاں ملک پاکستان میں عمومی طور پر محرم الحرام شروع ہونے تک کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ عمومی طور پہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت زیادہ شادیوں کا ایک رواج ہے، ایک نظام ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ خاص طور پر شادی کے ان مسائل کے اوپر ڈسکشن کی جائے کہ جن کا تعلق بیرون ملک کے ساتھ ہے، کہ باہر لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، نکاح دوسری جگہ پر نکاح ہو رہا ہوتا ہے، دونوں کی جگہ تبدیل ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اس سے متعلقہ مسائل پر ہم گفتگو کریں گے. ابتدان درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ بے شک مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بہت ہی کامن گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے کہ جناب رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. اس کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اس بات کی کتنی حقیقت ہے، اور اس سے ہماری زندگیوں پر کیا فرق جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. اگر کسی کی اچھی جگہ شادی نہیں ہوئی تو کیا اس کے اندر اس کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے، یا اچھی جگہ شادی کے لیے پھر کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں اس گویا جملے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں. اس کا جواب سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی خود ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے. اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم وہ علم ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. میں یا آپ تو کسی بات کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کام کل ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے یا نہ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک اور اس کے بعد بھی ہر چیز کو رب تعالی جانتا ہے کہ کون سی چیز کب ہوگی، کیسے ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے یہ جانا کہ کب کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، ان تمام چیزوں کو رب تعالی نے گویا کہ تقدیر میں مقدر فرما دیا. اب اگر کسی کا نکاح کسی سے ہونا ہے تو یہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کسی کا فقط رشتہ ہو کر ٹوٹ جانا ہے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ تمام باتیں تقدیر میں موجود ہیں. تو لہذا اس اعتبار سے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال تقدیر کے ساتھ ساتھ اسلام اپنے ماننے والوں کو تدبیر بھی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان تقدیر کی وجہ سے مجبور محض نہیں ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور تقدیر نے اسے مجبور کر دیا، ایسا نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو درست اور غلط دونوں راستے بتا دیے، اچھے اور برے کا فرق سمجھا دیا۔ اب بندہ ان میں سے جس راستے کو اختیار کرتا ہے، اس اختیار کے اوپر ہی گویا کہ اس کو جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے۔ اچھا راستہ اختیار کرتا ہے تو جزا کا مستحق ہوتا ہے، برا راستہ اختیار کرتا ہے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ اگرچہ تقدیر میں مقدر ہے، لیکن بہرحال اسلام نے بیان کر دیا کہ نکاح کس سے جائز ہے۔ مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، اور غیر مسلم مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی نکاح کرنے کے اندر بہت ساری باتیں احادیث طیبہ میں بیان کی گئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جسے چار چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ نمبر ایک، شکر گزار دل۔ نمبر دو، یاد خدا کرنے والی زبان۔ نمبر تین، صبر کرنے والا بدن۔ اور نمبر چار، ایسی بیوی جو کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ میں پڑنے والی نہ ہو۔ اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر کس طرح کی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، اس چیز کو بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، حسب، جمال یعنی خوبصورتی، اور دین۔ اور پھر فرمایا دین والی کو ترجیح دے۔ تو اگرچہ رشتے اور جس سے نکاح ہونا ہے، جس سے شادی ہونی ہے، یہ بات تقدیر میں مقدر ہے، لیکن بہرحال جو ہمارے اختیار کے اندر ہے اس کو اختیار کریں گے کہ نیک عورت سے شادی کریں گے۔ تو ان تمام باتوں کو بہرحال اختیار کرنا اپنی جگہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد بنتی نہیں ہے یا اور پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو اس میں تقدیر کو کوسنا کہ جناب اس میں ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو رشتہ ہی جو ہے وہ آسمان پر بنا تھا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہم نے اسے اختیار کیا ہے تو لہٰذا اب اس کو بہتر طریقے سے چلانے کا اسلام نے ہمیں طریقہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اسے شریعت مطہرہ کے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق اس زندگی کو آگے گزاریں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تقدیر کے اندر تو ضرور یہ بات مقدر ہے کہ کس کا نکاح کس سے ہونا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان تدبیر اختیار نہ کرے۔ نکاح شادی سے متعلق جو تدبیر اختیار کرنی ہے، اور خاص کر جن چیزوں کا خیال رکھنے کا شریعت مطہرہ نے درس دیا ہے، اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے۔ یوں ہی ایک اور مسئلہ جو خاص طور پر بیرون ملک سے متعلق ہے کہ لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک دوسرے ملک میں ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرا کسی علیحدہ ملک میں ہوتا ہے۔ اب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو انٹرنیٹ پر، پہلے فون پر نکاح ہوا کرتے تھے، جب اور زیادہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو اب انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ویڈیو کال میں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یوں نکاح درست ہو جائے گا۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے، فقہ حنفی کے اعتبار سے یہ ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ایجاب کرنے والا، جو نکاح کے اندر ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، تو ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، یا تو دونوں ایک مجلس میں ہوں، یا دونوں کے وکیل ایک مجلس میں ہوں، یا ایک خود موجود ہو اور دوسرے کا وکیل موجود ہو۔ تو یہ تین صورتیں عمومی طور پر پائی جا سکتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نکاح درست نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں نکاح کے اندر لڑکی عمومی طور پر خواتین میں ہوتی ہے، وہ مردوں میں آ کر جہاں پر قاضی صاحب یا مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں وہاں پر نہیں آتی۔ لیکن یہ بات آپ سب کی بھی دیکھی بھالی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ گواہوں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور جا کر لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے، وہ وکیل ہوتا ہے۔ وہ وکیل آ کر جو ہے وہ یا تو خود اجازت دے دیتا ہے قاضی صاحب کو، یا خود ایجاب و قبول کرتا ہے لڑکی کی جانب سے، یا اجازت نہیں دیتا لیکن قاضی صاحب پڑھا دیتے ہیں اس کی موجودگی میں اور وہ اسے درست کر دیتا ہے، اسے جائز کر دیتا ہے۔ تو یہ صورتیں پائی جاتی ہیں کہ دونوں کا یا دونوں کے نمائندوں کا یا کسی ایک کا اصل اور دوسرے کے نمائندے کا اس مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ جبکہ جو انٹرنیٹ کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے، فون پر کیا جاتا ہے، اس میں یہ شرط مفقود ہوتی ہے، نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہ نکاح شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کا درست طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں لڑکی ہے اور لڑکا بیرون ملک ہے، تو لڑکا بیرون ملک سے فون پر پاکستان میں موجود کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے کہ میں نے تمہیں وکیل بنایا کہ تم فلانا بنت فلان سے میرا نکاح اتنے مہر کے عوض کر دو۔ اب وہ وکیل یہاں مجلس نکاح کے اندر ایجاب و قبول کرے گا کہ میں نے اپنے موکل فلاں بن فلاں کا نکاح فلانا بنت فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض کیا، اور آگے سے لڑکی یا لڑکی کا جو وکیل ہوگا وہ اسے قبول کرے گا۔ تو یوں نکاح ہو سکتا ہے۔ اب چاہے اس کاروائی کو جو ہے وہ لڑکا انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتا بھی رہے، لیکن بہرحال جہاں پر نکاح ہو رہا ہے، وہاں پر جہاں پر گواہ ہیں، وہاں پر لڑکے یا لڑکی دونوں کا ہونا، یا ان کے وکیلوں کا، نمائندوں کا ہونا، یا ایک اصل اور ایک نمائندے کا ہونا، یہ ضروری ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ اگر فقط نیٹ کے اوپر ہی لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ڈائریکٹ ایجاب و قبول کرتا ہے تو یوں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے باب الاسلام سندھ میں بھی اور کئی جگہ پہ بھی رشتہ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ سے ہم 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے لیں گے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ہمارے باب الاسلام میں یہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ اگر دیا تو اس 1 لاکھ کا پورا جہیز دیتے ہیں، جہیز سامان وغیرہ لے کر ان کو دے دیتے ہیں پورا کا پورا۔ تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ طریقہ درست ہے، جہیز کے نام پہ پیسے لیتے ہیں پھر پورا جہیز ان کو دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض غریب بھی ہوتے ہیں جو نہیں شادی کروا سکتے اگر بچیوں کی، تو پھر یوں کرتے ہیں کہ ان لڑکے والوں سے پیسے لے کر جہیز کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس جہیز کے پیسے میں جو ملے ان میں سے اگر وہ لڑکی والے کچھ رکھنا چاہیں پیسے یا استعمال کرنا چاہیں اپنی ذات کے لیے، تو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ ارشاد فرما دیے۔ جنید رضا عطاری، باب المدینہ، کراچی۔
جی، مزید کال۔
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ جس طرح قربانی ہو چکی، تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ محرم الحرام سے پہلے پہلے ختم کرنا چاہیے، پھر بعد میں یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں، سنا ہے کچھ لوگوں سے مثلاً کہ جھوٹا پانی عورت کا مرد نہیں پی سکتا یا مرد کا پانی عورت نہیں استعمال کر سکتی، اس کے بارے میں مزید رہنمائی فرمائیں.
جی مزید کال.
مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے گھر کا جو باہر مین دروازہ ہے نا وہ ادھر ہے اپنا خانہ کعبہ کی طرف لیندی سائڈ کو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے بیٹے کو نا چھوٹا سا بیٹا تھا 5-6 سال کا، اس کو کینسر ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اور وہ کہتا ہے میرے گھر میں جب سے میں اس گھر میں آیا مجھے پریشانیاں رہتی ہیں، اور اکثر دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کا دروازہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف کو ادھر کو ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا دروازہ چینج کرو یا گھر ہی چینج کرو، تو اس کے لیے کوئی بہتر رہنمائی فرما دیں جناب.
جی پہلا سوال ہمارے موضوع سے متعلق ہے، نکاح سے متعلق، شادی سے متعلق. لڑکی والوں کا لڑکے والوں سے مطالبہ کرنا پیسوں کا شادی کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. یوں ہی لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ کرنا اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے. چاہے جہیز کے نام کے اوپر لڑکی والے مطالبہ کریں یا اور کسی نام کے اوپر مطالبہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جہیز نہ دیں یا لڑکے والے راضی ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ ہم جہیز جو ہے وہ نہیں لیتے، یہ ایک علیحدہ صورتیں ہیں. یا مطالبہ نہ کیا جائے، نہ صراحتن ہو اور نہ ہی وہاں کا عرف یہ ہو کہ وہاں لینا دینا ضروری ہو، اور ویسے ہی لڑکے والے لڑکی والوں کی غربت کو دیکھتے ہوئے یا ویسے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر انہیں پیسے دے دیں کہ آپ کے اخراجات ہوں گے لہٰذا آپ جو ہے وہ ان پیسوں سے اخراجات کر لیجئے گا، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال مطالبہ کرنا کہ ہم شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ پیسے نہیں دیے جائیں گے، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اولیاء کے اوپر جو ولی ہوتے ہیں، باپ، دادا، بھائی، چچا وغیرہ، یہ شرعی اصطلاح کے اندر ولی کہلاتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا یہ نکاح جہاں اچھی جگہ پر ملے وہاں پر کریں. تو ان پر شرعی اعتبار سے ہی یہ نکاح کرنا واجب ہے کہ چے جائے کہ اس کے اندر ان کا اس نکاح کرنے کے عوض کچھ مطالبہ کرنا. اب اگرچہ بعضوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ فی زمانہ بغیر خرچے کے شادی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو خرچے بنائے ہوئے ہیں وہ ہمارے معاشرے نے بنائے ہوئے ہیں. شرعی اعتبار سے نکاح کے اندر خرچہ کم از کم لڑکی والوں پر اس اعتبار سے کچھ نہیں ہے کہ نکاح ہے فقط، جہیز دینا کوئی لازم چیز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ مطالبہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس مطالبے کے اوپر دینے کی اجازت ہوگی، تو اس چیز سے بچنا بے حد ضروری ہے. دوسرا سوال قربانی کے گوشت سے متعلق، کہ قربانی کا گوشت کب تک رکھا جا سکتا ہے. مدنی چینل پر کئی سلسلوں کے اندر آپ یہ سن چکے ہوں گے کہ قربانی کے گوشت کو فریز کرنے اور اس کو کب تک استعمال کرنا طبی اعتبار سے فائدہ مند ہے اور کب نقصان دہ ہے. تو لہٰذا اس موضوع سے قطع نظر، شرعی اور فقہی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو قربانی کا گوشت کی ذخیرہ کرنے کی یا رکھنے کی کوئی حد بندی نہیں ہے. محرم، سفر، جب تک بھی کوئی رکھے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ محرم سے پہلے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے. یوں ہی بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس گوشت پر محرم کی فاتحہ نہیں دلائی جا سکتی، تو یہ بھی ہرگز درست نہیں ہے، اس کے اوپر محرم کی فاتحہ بھی دلائی جا سکتی ہے. انہی کا ایک سوال تھا کہ مرد و عورت، میاں بیوی، جھوٹا پانی پی سکتے ہیں یا نہیں. بالکل پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے اور جس جگہ سے آپ جو ہے وہ بوٹی ہڈی پر سے نوشتے، آپ جو ہے وہ اسے تناول فرماتے، اسی جگہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھانے کے لیے دیتے، اور اس حال میں کہ جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ماہواری سے ہوتی، تو وہاں پر کفار تھے، جو یہود تھے، ان کا یہ کانسیپٹ تھا، یہ نظریہ تھا کہ وہ ماہواری والی عورتوں کو دور رکھ دیتے تھے، ان کا کھانا پینا برتن سب الگ کر دیتے تھے. اسلام نے اس چیز کو منع کیا کہ ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب جائز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے یہ چیز کر دکھائی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرد و عورت کا جو میاں بیوی ہیں آپس میں ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا یا پانی پینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں نامحرم کا یوں آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ جھوٹا پانی بطور لذت جو ہے وہ یہ پینا یا پلانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کے ایک دوست کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ قبلے کی جانب کھلتا ہے، قبلے کی جانب ہے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہیں اور لوگ بھی انہیں یہ کہہ رہے ہیں، تو بھائی یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام بدشگونی نہیں ہے، اسلام بدشگونی کی مذمت کرتا ہے، اسلام نیک فال لینے کا تو ضرور کہتا ہے لیکن بدشگونی نہیں کہتا، کیونکہ ایک مسلمان کا توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہو کر رب کی ذات پہ سے بھروسہ نہیں کھو بیٹھتا۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ دروازہ اس طرف ہونے سے ایسا ہے تو یہ کوئی جو ہے وہ ہرگز درست بات نہیں ہے، بلکہ کعبہ شریف کی طرف جو چیز ہوگی وہ تو اچھی چیز ہوگی، تو اس سے بری بات کہاں سے آ گئی؟ تو گھر کو منحوس سمجھنا، گھر کو جو ہے گھر سے بدشگونی لینا، یا دروازے کو کسی خاص سمت میں ہونے کی جانب سے بدشگونی لینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے دوست کو سمجھائیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، بدشگونی کی وجہ سے دروازہ تبدیل کریں گے یا وہ گھر بیچیں گے تو یہ بدشگونی کی وجہ سے گناہگار ہوں گے، لہذا اس توہمات کو اپنے سے دور کر دیں، اس گھر کے اندر فاتحہ خوانی جو ہے وہ کروا لیں اور دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج سے رابطہ کر کے آپ کوئی تعویذ یا وظیفہ وغیرہ لے لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں انہیں درپیش ہیں، ان کے اندر آسانی فرمائے گا، اور بہرحال جو بھی مصیبتیں صبر ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں ان پر صبر کریں کہ مصیبت ہمارے گناہوں کا شاخسانہ ہوتی ہے، گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو یہ کہنے والے ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان ساری باتوں کی تو توجہ دلا رہے ہوتے ہیں دوست احباب رشتہ داروں کو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں سامنے والا نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے یا نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو جو اصل نماز نہ پڑھنا نحوست ہے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے اور فالتو چیزوں کی طرف توہمات میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو لہٰذا نماز روزے کی پابندی کریں، گھر میں بھی گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کریں، خود بھی باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے مجلس روحانی علاج سے وظائف حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی انشاء تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک سوال ہمارے پاس میسج کے ذریعے سے آیا ہے کہ فارمی مرغی کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں۔ فارمی مرغی بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح کی جائے تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی اوجڑی کھانی چاہیے یا نہیں۔ قربانی کا جانور ہو یا کوئی بھی جانور ہو، عام جانور ہو، اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔
محبوب جیلانی کاموں کی سے عرض کر رہا ہوں جی، میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر عالم شریف پڑھ کے صورت نہیں ملائی اور رکو میں چلا گیا ہے تو اب رکو میں یاد آیا کیا واپس چلا جائے یا پھر اینڈ پہ سجدہ سہو کر دے، یہ مطلب میں نے پوچھنا ہے۔
جی مزید کال۔
عبد الوحید قادری عارف والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے نماز سے پہلے کہ 15 یا 15 سال سے کم عمر کے بچے پچھلی صفوں میں تشریف لے جائیں، تو آج کل بالغ جو ہیں 12 سال 13 سال میں ہو جاتے ہیں، تو کیا بالغ کو دیکھنا ہے یا 15 اس کی عمر کو دیکھنا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔
جی مزید کال۔
میں زاہد اقبال ہرون آباد سے بات کر رہا ہوں جی، میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عصر اور عشاء کی جو غیر موقعے سنتیں ہوتی ہیں ان میں پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا ٹھیک صحیح ہے یا غلط ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یا باہر نکلنے کی دعا مسجد کے دروازے پر پڑھنی چاہیے یا تھوڑا سا آگے جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے اصل مسجد وہاں پڑھنی چاہیے، درمیان میں دروازے کے تھوڑا سا آگے جوتوں کی جگہ یا ویسے خالی جگہ ہوتی ہے؟ تو مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیں۔
جی مسجد کی دعا، پہلا سوال ہمارے پاس یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی، فرضوں کی پہلی دو رکعتوں کے اندر اور بقیہ نوافل اور سنتیں اور وتر کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اب اگر کسی نے نہیں ملائی اور رکوع میں چلا گیا تو اب اگر اسے یاد آ گیا تو حکم یہ ہے کہ لوٹ آئے اور سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو یوں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے وہ یاد نہیں آیا اور رکوع کے بعد آگے جو ہے وہ چلا گیا تو اب بہرحال آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز میں جماعت میں اعلان کیا جاتا ہے کہ 15 سال سے چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں۔ اعلان یوں ہونا چاہیے 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے پیچھے چلے جائیں، تو اس میں بلوغت یا عدم بلوغت کا اعتبار ہے، بالغ ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار ہے کہ جو نابالغ ہیں وہ پیچھے جائیں گے۔ اگر کوئی 12 سال کا بالغ ہے تو وہ مردوں کی صف میں ہی کھڑا ہوگا، 13 سال کا بالغ ہے تو مردوں کی صف میں ہی کھڑا ہوگا، کیونکہ لڑکے کے بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ 12 سے 15 سال ہے اسلامی اعتبار سے، جو آپ سالوں کی کاؤنٹنگ کریں گے تو 12 سے 15 سال کے درمیان جب بھی وہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہے تو وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، پیچھے جو بچوں کی صف بننی ہے وہ نابالغ کی بننی ہے۔ تو لہٰذا اعلان یوں ہی کیا جائے کہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے پیچھے چلے جائیں، جو بالغ ہوں گے وہ پیچھے نہ جائیں، وہ جو ہے وہ مردوں کے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا یہ کہ سنت غیر مؤکدہ کے اندر قعدہ اولیٰ کے اندر تحیات کے ساتھ درود ابراہیمی اور دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں درست ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ کے اندر درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے گا اور دعا بھی پڑھی جائے گی، اور پھر کھڑا ہوا جائے گا اور تیسری رکعت کی ابتدا ثنا سے کی جائے گی۔ یہی ان کا ایک اور سوال تھا کہ مسجد کی دعا کب پڑھیں، مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوتے وقت پڑھیں یا آگے داخل ہو کر کچھ حصے کے بعد پڑھیں؟ دیکھیں بعض مساجد تو وہ ہوتی ہیں جو کہ مسجد اور فنائے مسجد پر ہی مشتمل ہوتی ہیں، ان میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ داخل ہوتے وقت ہی جو ہے وہ دعا پڑھ لیجیے۔ بعض مساجد بہت بڑی ہوتی ہیں، وسیع ہوتی ہیں، ان کے ارد گرد کافی گراؤنڈ ہوتا ہے جو کہ فنائے مسجد نہیں ہوتا، خارج مسجد ہوتا ہے، تو وہاں پر جب آپ مسجد یا فنائے مسجد کی حدود تک پہنچیں گے تو اب داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے والی۔ ایک سوال ہمارے پاس میسج کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ نکاح کے دوران لڑکی سے صرف سگنیچر کرواتے ہیں، کیا ایسا کرنا نکاح کے لیے کافی ہے؟ فقط سگنیچر تو کافی نہیں ہے، زبانی طور کے اوپر لڑکی جو ہے وہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، وہ ایجاب کرتی ہے، عمومی طور پہ تو اس سے پوچھا جاتا ہے، اجازت لی جاتی ہے، ایجاب و قبول تو آگے وکیل کرتا ہے۔ تو کنواری لڑکی ہے تو اس کا سکوت، اس کا خاموش رہنا بھی اذن ہے، اجازت ہے، اس کو اجازت جو ہے وہ شمار کیا گیا، تو یہ اجازت ہوتی ہے اور اسی اجازت کی بنیاد پر آگے اس کا نکاح اس کا وکیل خود یا آگے وہ کسی کو وکیل بنا کر لڑکے سے کرتا ہے، تو فقط سگنیچر جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر فقط سگنیچر بھی ہوا اور پھر بعد میں جو ہے وہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ رخصتی ہو گئی اور درمیان میں کوئی ایسا فعل نہیں پایا گیا جو کہ لڑکی کی جانب سے جو کہ نکاح کے رد کرنے پر دلالت کرتا ہو، تو یہ پہلا ہونے والا نکاح فضولی قرار پائے گا اور بعد میں رخصتی کے بعد لڑکی کے شوہر کے ساتھ جانے کی وجہ سے گویا کہ وہ نکاح فضولی جائز ہو جائے گا۔ مگر اس میں کافی پھر تفصیل ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، تو اگر کہیں ایسا ہوا ہے فقط سگنیچر والا معاملہ تو انہیں چاہیے کہ وہ دارالافتاء اہل سنت میں بالمشافہ ملاقات کر کے اس کے اوپر مکمل شرعی رہنمائی حاصل کر لیں۔ ایک سوال یہ بھی ہمیں میسج کے اندر وصول ہوا ہے کہ دودھ کے کن رشتوں سے نکاح جائز نہیں ہے؟ حدیث پاک ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں، تو دودھ شریک بھائی ہے، دودھ شریک بہن ہے، دودھ شریک باپ ہے، تو جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی تمام رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر دودھ کے رشتوں کا کوئی معاملہ ہے تو اس کے اوپر شرعی رہنمائی مکمل پہلے حاصل کر لی جائے، پھر ہی نکاح کی کوئی صورت اختیار کی جائے۔ جی مزید کال بتائیں۔
مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ شادی میں دلہن قیمتی کپڑے لیتی ہے، تقریباً 16-20 ہزار کے ایسے کپڑے ایک ایک جوڑا خریدتی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ اسراف میں شمار ہے یا نہیں ہے، اور یہ ایک ہی دن پہنتی ہے شادی کے دن، پھر اس کے علاوہ پہنتی نہیں.
جی مزید کال.
حضور عرض کرنا تھا، کیا گواہ وکیل بن سکتا ہے؟ یعنی دو گواہ ہوں، ان میں سے ایک لڑکی کا وکیل بن جائے، اور نکاح کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا لازمی ہے، اور کیا لڑکا یا لڑکی خود حجاب و قبول کروا سکتے ہیں؟
جی مزید کال.
دار الافتاء میں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا کہ کیا کوئی بندہ مسافر ہو، اس پر کثرت نماز پڑھنا لازمی ہے یا وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے؟
جی پہلا سوال یہ کہ شرارہ وغیرہ اس طرح قیمتی جوڑے جو ہے وہ پہنے جاتے ہیں شادی کے لیے، تو کیا یہ اسراف میں ہے؟ آپ نے تو 15-20 ہزار کی بات کی، فی زمانہ لاکھوں کے اندر بھی یہ جوڑے جو ہے وہ بنتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے یوں اس کو اسراف تو نہیں کہا جا سکتا، ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ اس کو بنوایا یا سلوایا جاتا ہے. ہاں یہ کہ اب اس کے بعد اس کو ضائع کر دینا وہ ضرور اسراف ہوگا، تو اسے ضائع نہ کیا جائے. بسا اوقات خواتین بعد میں دیگر فنکشنز کے اندر بھی جو ہے وہ پہنتی ہیں، یا اگر چاہیں تو کسی اور کو جو ہے وہ صدقہ کر دیں گی، کسی غریب کی جو ہے وہ شادی کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال اس کو یوں اسراف نہیں کہہ سکتے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وکیل ہی، لڑکی کا وکیل ہی گواہ بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کچھ ہے قانونی اعتبار سے آپ کا گواہ کو متعین کرنا کہ یہ گواہ ہے، اسی کا آپ نام نکاح نامے کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں، یہ تو ہے قانونی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے جتنے افراد اس مجلس نکاح میں موجود ہیں اور وہ ایجاب و قبول کی آواز کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ سارے گواہ ہیں. تو اب اگر لڑکا خود ہے اور لڑکی کی جانب سے جو ہے وہ وکیل ہے، تو اب ان لڑکے اور لڑکی کے وکیل کے علاوہ دو گواہ ہونا ضروری ہیں، وہ قاضی صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اگر لڑکا وکیل خود ایجاب و قبول کرتا ہے لڑکے سے، تو قاضی صاحب اور کوئی اور گواہ ہو، تو یوں نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا. اور اگر قاضی صاحب جو ہے وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں لڑکے کے ساتھ، عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ قاضی ایجاب و قبول کرتا ہے، تو پھر اب یہ وکیل جو ہے یہ بھی گواہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن یہ فقہی اعتبار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے گواہ وکیل گواہ بھی بن سکتا ہے کہ جس کا نام وکیل کے کالم میں ہو اسی کا گواہ کے کالم میں بھی آئے، یہ قانونی معاملہ قانونی اعتبار سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ شرعی اعتبار سے آپ کو میں نے بیان کیا. دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا لڑکا لڑکی خود بھی ایجاب و قبول کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، دو گواہوں کی موجودگی کے اندر لڑکا لڑکی خود بھی ایجاب و قبول کر سکتے ہیں، یوں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. احتیاطاً جو تجدید نکاح کیا جاتا ہے، یا احتیاطاً نہیں وجوبی تجدید نکاح ہوا، تو اب اگر جو ہے وہ میاں بیوی جن کی شادی پہلے ہو چکی ہے تجدید نکاح کر رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ گھر کے ہی افراد کے درمیان ایک مرد ہو، دو مرد ہوں، یا ایک مرد ہو دو عورتیں ہوں، ان کی موجودگی میں خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ لڑکا کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور لڑکی کہے میں نے قبول کیا، تو یوں بھی نکاح درست ہو جائے گا. تیسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا مسافر پر قصر نماز پڑھنا لازم ہے یا اسے اختیار ہے کہ پڑھے اور جو فضیلت کے لیے چاہے تو پوری پڑھ لے؟ تو جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ مسافر پر قصر پڑھنا لازم ہے، یا اختیار نہیں ہے کہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو زیادہ رکعتیں پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کو دو رکعت پڑھنا ہی لازم ہے. قصر نماز کے اندر سنتیں اور نوافل ہیں وہ پوری پڑھے گا، تو ان کو پڑھ کر پوری فضیلت جو ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بالکل کرے، یہاں پر اس کی کوئی فضیلت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر یہ چار پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس پر یہاں پر لازم کیا ہے کہ یہ دو رکعت نماز ادا کرے جن نمازوں کے اندر قصر ہے، ظہر، عصر اور عشاء کے اندر. تو فرضوں میں بہرحال قصر کرنا مسافر کے اوپر لازم ہی ہے، مسافر کو اختیار نہیں ہے کہ قصر کرے یا پوری پڑھے، بلکہ لازم ہے کہ قصر ہی کرنی ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ کیا امامہ شریف پہن کر واش روم میں جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، امامہ شریف پہن کر بھی واش روم میں جا سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو ننگے سر واش روم جانا یہ آداب کے خلاف ہے، تو لہٰذا امامہ شریف پہن کر بھی واش روم جایا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں کبوتر رکھنے سے اچھے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ اچھے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن جو گھر میں کبوتر رکھ کر جو کبوتر بازی جو لوگ کرتے ہیں، یہ بہرحال جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر سیٹی بھی مارتے ہیں، ان کو کوئی چیز بھی کھینچ کر مارتے ہیں، پھر گھنٹوں ان بیچاروں کو، جانداروں کو اڑا کے رکھتے ہیں، دانہ پانی کھانے نہیں دیتے، پھر دیگر غیر برابر میں پڑوس کے جو گھر ہوتے ہیں ان کی بے پردگی بھی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے کبوتر بازی جائز نہیں ہے۔ باقی کبوتر رکھنے سے اچھے اثرات ہوتے ہیں یعنی اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ہاں، سفید مرغ کے بارے میں آیا کہ سفید مرغ رکھنا یہ اچھا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں کتنے عرصے تک کھایا جا سکتا ہے؟ قربانی کے گوشت کا جیسے ہم نے بیان کیا کہ اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حد بندی لازم نہیں ہے۔ جی، مزید کال دیجیے۔
صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ تحیت الوضو، تحیت المسجد فجر کے اذان کے بعد اور عصر اذان کے بعد، کیا وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی، مزید کال۔
جی، میں محمد راز گلشن عزیز کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں فرض نماز کے بعد بعض اوقات بندے کوئی کھڑا ہو کہ میں بہت مجبور ہوں، علاج کے لیے اور کسی مسئلے کے لیے، پریشانی کے لیے، کچھ میری مدد کریں، تو تمام مقتدین کی جو توجہ ہے ان کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو امام صاحب یا اور کوئی مسجد کا بندہ ان کو کہتا ہے کہ آپ باہر گیٹ پہ چلے جائیں، تو وہاں آپ کی مدد کی جائے گی، کیا یہ کہنا صحیح ہے یا اس کے بارے شریعت کا کیا حکم ہے؟
جی، مزید کال۔
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شادی کرنا کون سے مہینے میں افضل ہے؟
جی، پہلا سوال یہ کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ان نفل نماز کے لیے مکروہ وقت ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ وضو کیا ہے، مسجد میں آئے ہیں تو اب سنت فجر پڑھ لیں تو یہ کفایت کر جائے گی تحیت الوضو اور تحیت المسجد کو۔ دوسرا سوال ہے کہ مسجد کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے یوں سوال کرنا ہی منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے سائل کو، ایسے مانگنے والے کو دینے سے بھی منع کیا گیا۔ بسا اوقات جب کوئی اس طریقے سے شخص اٹھتا ہے تو کئی جگہوں سے آواز اٹھتی ہے اور ایک مسجد میں شور کا سما پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ ہاں، امام صاحب جو ہے وہ کہہ دیں کہ آپ مسجد کے اندر سوال نہ کریں، بلکہ مسجد سے باہر جا کر جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں نماز کے بعد، تو جنہوں نے مدد کرنی ہوگی وہ آپ کی مدد کر دیں گے۔ مسجد کے اندر یوں سوال کرنا اپنی ذات کے لیے جائز نہیں ہے، تو امام صاحب یوں مسئلہ بیان کر دیں، بقیہ چاروں طرف سے مختلف افراد کا اسے کہنا یا جھڑکنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ شادی کس مہینے میں افضل ہے؟ کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، اس میں کسی خاص مہینے کے حوالے سے فضیلت نہیں آئی، تو لہٰذا شادی کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ محرم اور سفر میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو بعض لوگوں میں یہ معروف ہے کہ محرم سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، محرم اور سفر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے۔